بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة الطحاوي كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. ہم تمام مسلمانوں کے پیچھے، چاہے وہ نیک ہو یا فاسق ہو، اچھا ہو یا برا ہو، نماز پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں، اور اسی طرح نیک اور فاسق تمام کی نماز جنازہ پڑھے جانے کو بھی درست سمجھتے ہیں. آج کی نشست میں امام صاحب نے ایک نئے اصول سے درس کا آغاز کیا ہے، ایک نئے اصول کے ذکر کیا ہے جسے ہم اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. دو جملے ہیں، دو مختلف مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ ہے نماز کے تعلق سے. اگر امام اچھا ہے، نیک ہے، صالح ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز درست ہے. لیکن اگر امام فاسق اور فاجر ہے، ہے اہل قبلہ یعنی مسلمانوں میں سے ہے، اس نے کفر نہیں کیا، لیکن فاسق ہے، فاجر ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی مقتدی کی یا نہیں ہوتی؟ یہ پہلا مسئلہ ہے. اور اس تعلق سے اہل سنت جماعت کا کیا فیصلہ ہے، کیا عقیدہ ہے؟ دوسرا مسئلہ جو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر فاسق یا فاجر مسلمان مر جاتا ہے تو کیا اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے یا نہیں؟ یہ دو مختلف مسئلے ہیں، اور دونوں کا تعلق اگرچہ نماز سے ہے، وہ نماز عبادات میں سے ہے، لیکن اس مسئلے کو عقیدے کے اصول میں اس لیے داخل کیا ہے کیونکہ اس میں خوارج کا رد ہے. جو لوگ تکفیر کرتے ہیں مسلمانوں کو کبیرہ گناہوں کی وجہ سے، اور پھر اگر کافروں کے پیچھے نماز تو نہیں ہوتی. تو اصل بات یہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں علماء ان جملوں کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. امام محمد نصر البانی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر امام فاسق ہو، فاجر ہو، تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، صحابہ کرام کا عمل دلیل ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یعنی صحیح ہوتی ہے، جیسا کہ شارح الطحاویہ نے بیان کیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی بعد میں ابن عزیز رحمۃ اللہ کی شرح میں سے بھی میں باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ. اور شیخ صاحب فرماتے، علامہ البانی فرما رہے ہیں، وَكَفَى بِهِمْ حُجَّةٌ، اسے انڈر لائن کر لیں، یہ لکھ کے انڈر لائن کر لیں، وَكَفَى بِهِمْ حُجَّةٌ، اور صحابہ کرام یہ عمل ہی کافی حجت ہے. صحابہ کرام جب کوئی عمل کر لیتے ہیں، اس پہ ان کا اتفاق اجماع ہو جاتا ہے، یعنی مخالف کوئی نہیں ہوتا، تو اجماع حجت ہے کہ نہیں؟ اور صحابہ کرام ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جو فاجر تھے اور فاسق تھے. ومعهم مثل قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے ساتھ ایک تو صحابہ کرام کا اپنا عمل ہے، اور کیا صحابہ کرام کا عمل کس دلیل پر قائم ہے یا محض ان کی اپنی ایک اجتہاد ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے پاس یہ حدیث بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے. کیا حدیث ہے؟ یصلون لکم، جو فاجر حکمران ہیں جب وہ نماز تمہیں پڑھاتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں جو حاکم تھا وہی امام ہوا کرتا تھا، نماز کے امور اسی کے ہاتھ پہ تھے، اور وہی لوگوں کو متعین کرتا تھا، جیسے آج دیکھتے ہیں کہ جو وزارت الاوقاف ہے اور رشود الاسلامیہ ہے وہی ذمہ دار ہے. ہر سما ملک میں دیکھ لیں آپ کہ مساجد کی تعمیر, ان میں امامت کون کرے گا, رجسٹریشن ہوتی ہے تاکہ ایک سسٹم ہو, نظام ہو. یعنی جو آگے بڑھنا چاہتا ہے, کوئی کہتا ہے اسے امام نہیں بننا چاہیے, کوئی کہتا ہے اسے امام نہیں اسے ہونا چاہیے, تو پھر امت میں جھگڑا ہو جاتا ہے نا. اس لیے یہ حاکم کے معاملات میں سے ہے کہ کس کو امام ٹھہرانا ہے. تو اگر حاکم خود یا اس کی طرف سے جو امام مقرر ہے تو مسلمان, لیکن ہے فاسق فاجر ہے, کیا ہوتا ہے, جھوٹ بولنے والا ہے, شرابی ہے یا کوئی کبیرہ گناہ کرنے والا ہے, لیکن اب امام متعین ہو گیا ہے یا وہ خود حاکم خود امام ہے, تو علامہ احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کے پیچھے نماز جائز ہے اور صحابہ کرام کا عمل ثبوت ہے, اور صحابہ کرام کا عمل کے یہ حدیث بھی موجود ہے. حدیث یہ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتے ہیں اماموں کے تعلق سے, یعنی جو حکمران ان کے تعلق سے, یصلون لکم, وہ تمہارے لیے نماز پڑھیں گے, یعنی امام بن کے پڑھیں گے, فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ, اگر وہ صحیح پڑھ لیتے ہیں, اگر ان کی نماز صحیح ہوتی ہے تو پھر ان کے لیے بھی صحیح تمہارے لیے بھی صحیح, وَإِنْ أَخْطَأُوا, اور اگر ان سے خطا ہو جاتی ہے یعنی ان کی نماز نہیں ہوتی, فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ, تمہاری تو ہو گئی اور ان پر جو جس نے خطا کی ہے اس خطا کا گناہ ان کے سر پر جس نے یہ خطا یہ گناہ کیا ہے. اخرجہ البخاری و احمد و ابو یعلا. اور دوسرے مسئلے کے تعلق سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور جو ان میں سے مر جاتا ہے, وہ فاسق فاجر مسلمان ہے لیکن مر گیا ہے, اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کی دلائل احکام الجنائز جو شیخ صاحب کی تألیف ہے رحمہ اللہ, صفحہ نمبر 79 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جس حدیث میں آیا ہے صلوا علی کل بر و فاجر, ہر اچھے برے شخص پر نماز جنازہ پڑھو, یہ حدیث ضعیف الاسناد ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں ضعیف الاسناد حدیث ہے, جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ہے اپنی تصنیف میں, اور ضعیف ابو داؤد میں نے بیان کیا ہے, اور ارواء میں بھی حدیث نمبر 520 میں نے اس کا ذکر کیا ہے اور بیان کیا کہ کیوں ضعیف ہے. ہر اچھے برے مسلمان پر نماز جنازہ پڑھو, یہ حدیث ضعیف ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنی چاہیے, علامہ البانی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کوئی دلیل اور نہیں ہے, یعنی کوئی دلیل نہیں ہے کہ فاسق پر یا فاجر پر نماز جنازہ پڑھی جائے, یعنی اور دوسرے دلائل موجود ہیں. اور یہ حدیث بھی اجعلوا ائمتکم خیارکم, اپنے اماموں کو تم میں سے جو بہترین ہیں ان کو بناؤ, جیسا فرق یہ بھی ضعیف جدا ہے, جیسے کہ میں نے سلسلہ ضعیفہ میں حدیث نمبر 1822 میں نے تحقیق کی ہے. اور اگر یہ صحیح بھی ثابت ہوتا, اگر یہ حدیث صحیح بھی ثابت ہوتی, تو اس میں یہ دلیل ہے کہ امام کو نیک اور صالح ہونا چاہیے, واجب ہے کہ امام کو نیک اور صالح ہونا چاہیے, اور یہ دوسری بات ہے, اور ایک فاسق فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا دوسری بات ہے. یعنی اس حدیث میں تمہارے امام تم سب سے میں سے اچھے ہونے چاہیے, ہے تو ضعیف, اگر صحیح بھی اس کو مان لیا جائے, اس میں کوئی دلیل ہے کہ فاسق ہو تو نماز نہیں ہوگی, یہ کوئی اور مسئلے کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارا امام تمہیں سب سے اچھا ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے, لیکن سردن حدیث ضعیف ہے. پھر شیخ فرماتے علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ, اور خاص طور پہ اور فاسق کے پیچھے نماز نہ ہونے کی دوسری دلائل ہے, الگ بات ہے, خاص طور پہ جب یہ امام جو حاکم کی طرف سے مقرر ہو. اور حدیث کا ذکر کرتے آگے, لا ولا یؤم فاجر مؤمنا, اور کوئی فاجر مؤمن کی امامت نہ کرے, لکان ظاہر الدلالت علی بطلان امامتہ ولکن لا یصح, یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے. اور اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتی, یہ حدیث جو دوسری ہے, اور مومن کی امامت صرف مومن کے یعنی فاجر نہ کرے, تو یہاں پہ منع کر دیا گیا ہے, اگر یہ صحیح ثابت ہوتی تب کہا جا سکتا تھا, لیکن یہ بھی ضعیف ہے, اس کی اسناد بھی ضعیف, جیسا کہ میں نے کتاب الجمعہ اور اروا میں یعنی اروا الغلیل جو ان کی تصنیف ہے اس میں نے بیان کیا. یہ علامہ البانی کے ان دو جملے کے تعلق سے کمنٹ ہے. علامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں اس میں دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے نماز عمل بھی ہے احسان بھی ہے. اور لوگ اگر نماز پڑھیں اور خاص طور پہ جو ولایت العبور ہیں, جو حکمران طبقہ ہے, تو انہوں نے اچھا کام کیا, معروف اور احسان کا کام کیا, اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا یعنی نماز چھوڑ دینا ایسے حکمرانوں کے پیچھے, ایسے لوگوں کے پیچھے, اس میں بہت ہی عظیم محظور ہیں. جیسا کہ شق العصا یعنی تفرقہ پیدا ہونا, جو ایک امام ہے سب پیچھے نماز پڑھنے, بعض کے ہم نہیں پیچھے اس کے پڑھتے, تفرقہ ہوا کہ نہ ہوا. وہ تفریق الکلمہ, اور ان کے جو آپس میں ایک باہمی ایک اتفاق ہے, جو بات بنی ہوئی ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گی. وصف کے دماغ, اس کا رزلٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے, خون ریزی ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے, تفرقہ ہوتا ہے, دشمنی ہوتی ہے, بغض نفرت ہوتی ہے, پھر ہاتھ بھی اٹھتا ہے اور پھر تلوار بھی اٹھتی ہے. رب سب پر رحم فرمائے. جیسا فرماتے ہیں وہاں خطر عظیم, بڑا عظیم خطرہ ہے, اور یہ واجب ہے کہ ایسی چیزوں کی جو ہے ان سے چیزوں سے دوری اختیار کی جائے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک حدیث بیان کرتے ہیں پھر, صلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ وعلی من قال لا الہ الا اللہ. دارقطنی کی روایت ہے, ہر اس شخص کے پیچھے نماز پڑھو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا, اور ہر اس شخص پر نماز جنازہ پڑھو جس نے لا الہ الا اللہ کہا. حدیث واضح ہے لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے, سبحان اللہ. علامہ صاحب فضان نے بیان کر دیا, غالب ان کے صحت کے پتہ نہیں, اور علامہ البانی فرماتے ہیں علامہ کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث ضعیف ہے. شیخ صالح فضان فرماتے ہیں یہ عبومی طور پر ہے, یعنی یہ عام لوگ جو ہیں, اگر ایک فاسق اور فاجر عام شخص اب مسجد میں داخل ہوتے ہیں, آپ دیکھیں ایک داڑھی شخص, داڑھی منڈوانے والا شخص کھڑا ہے جس کی داڑھی کوئی نہیں ہے, اور وہ امامت کر رہا ہے, آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ اہل سنت جماعت کا موقف ہے کہ نماز پڑھ لیں گے آپ, وہ تو گناہ کا مرتکب ہے. بھائی وہ جانے اس کو رب جانے, حدیث جو صحیح ہے وہ تمہارے نماز پڑھیں گے, اگر صحیح ہے تو دونوں کے لیے صحیح ہے, امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے بھی. اگر کچھ غلطی ہے تو پھر وہ امام کا سر, تمہارے سر کچھ بھی نہیں ہے, بشر جب تک کہ وہ کوئی اور ایسا کام نہ کہ جس سے نماز باطل ہو جائے. اور نماز صرف فسق اور فجور سے باطل نہیں ہوا کرتی, یعنی امام کی نماز درست ہے تو مقتدی کی بھی درست ہے, اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے, باطل ہو جائے, مقتدی کی باطل ہو جاتی ہے. اور فسق اور فجور ان امور میں سے نہیں ہے جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے امام کی, ٹھیک ہے؟ جیسا فرماتے ہیں تو عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے, یعنی جو عام جو حکمران طبقہ رہے ہیں, عام لوگ جو ہیں, تو جو حکمران جو ولایت الامور ہیں, جن کی یعنی جن کے اختلاف کرنے سے مزید ان مخالفت سے مزید امت میں تفرقہ ہوتا ہے اور مزید یعنی قتل و غارت کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اور بہت ہی برے اثرات ہوتے ہیں مسلمانوں پر, یہ مذہب ہے رسول جماعت کا کہ وہ جمعے کی نماز اور نماز با جماعت جو ہے وہ, اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ ہر امیر کے ساتھ, ہر حکمران کے ساتھ کرتے ہیں, چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو, نیک ہو یا فاسق ہو, جب تک کہ وہ دائرہ سے ہم سے خارج نہیں ہوتا. اگر دائرہ سے ہم سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جاتی, کیونکہ وہ کافر ہو چکا ہے. شیخ صالح فضان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات کہتے ہیں, ھذا اصل من اصول اہل سنت والجماعہ, اس کو انڈر لائن کر لیں, یہ جو بات ہو رہی ہے, ھذا اصل من اصول اہل سنت والجماعہ, یہ اصول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے. کب سے؟ من عہد الصحابہ الى عہد الائمہ. یہ اصول آج کا ایجاد کردہ نہیں ہے کہ شیخ صالح فضان نے کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. شیخ صالح فضان فرماتے ہیں یہ اصول جو ہے کہ ہر اچھے برے مسلمان کے پیچھے نماز آپ پڑھیں, اس کے اقتداء میں نماز پڑھیں, نماز ٹھیک ہے جب تک وہ کفر نہیں کرتا, اگر کفر نہیں کرتا تو فاسق فاجر نماز ٹھیک ہے اس کے پیچھے پڑھنا. یہ اصول جلسوں جماعت کا یہ آج کا ایجاد کردہ نہیں ہے, من عہد الصحابہ, صحابہ کرام کے دور سے لے کے عہد الائمہ اور اماموں کے دور تک اور آج کے زمانے تک بھی موجود ہے. وہ الذی علیہ اجماع المسلمین, من اہل سنت والجماعہ, اور اسی مسئلے پہ اجماع ہے مسلمانوں کا جو اہل سنت جماعت میں سے ہیں, یہ قید ہے. اہل بدع میں سے جو ہے خوارج ہیں, وہ تو مخالفت کرتے ہیں, خوارج کی مخالفت اور ہر اس شخص کی مخالفت اس اجماع کی, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ دوسرا مسئلہ شیخ صالح فضان حفظہ اللہ فرماتے ہیں, الصلاۃ علی جنازۃ المسلم, ان کان فاسقا، کسی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا جبکہ وہ فاسق تھا، یعنی فسق توبہ نہیں، کبیرہ گناہ سے توبہ نہیں کی، مر گئے، ما لم یخرج من الاسلام، یہ قید ہے جب تک اسلام سے خارج نہیں ہوتا، فہو مسلمن، تو ایسے شخص مسلمان تو ہے، فاسق کافر تھوڑی ہوتا ہے، کیا کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہوتا ہے؟ یہ تو خوارج کا منہج ہے، جماعت کا منہج نہیں ہے یہ، کبیرہ گناہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. اسلام جماعت کا کیا موقف ہے؟ پہلے گزر چکا ہے، فاعل کبیرہ کیا ہے؟ اسلام جماعت کا کیا موقف ہے؟ جی یعنی کیا کہیں گے اسے ہم؟ یہ تو اس کا حکم ہے، کہیں گے کیا اسے؟ امام میں نقصان ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مسلمان ہے، کافر ہے، کیا ہے وہ؟ سنیں سنیں، کیا وہ اپنے ایمان سے مومن ہے، یعنی مسلمان ہے وہ، اور اپنے اس کبیرہ گناہ کی وجہ سے فاسق ہے، یعنی کیا ہے؟ مومن فاسق ہے، مسلمان فاسق ہے، دنیا میں، آخرت میں وہ ہے مسلمان، آخرت میں بھی کافر نہیں ہے، تو جہنم میں ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. سن لیں اچھی طرح بات، اس کا معاملہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جب تک کہ اس کے یہ گناہ جھڑ نہیں جاتا اور پاک نہیں ہوتا گناہ سے، پھر جب گناہ سے پاک ہو جائے گا جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے محض اپنے فضل و کرم سے اسے جنت میں داخل کر دے، تو وہ شخص جو ہے دو چیزوں کے بیچ میں، یا عدل و انصاف یا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان. عدل و انصاف کیا ہے؟ کہ اس کی سزا بھی لے گی، کب تک؟ ہمیشہ کے لیے نہیں، جب تک کہ اس کا یہ گناہ پاک نہیں ہو جاتا. اور اگر اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے معاف کرنا چاہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک اللہ معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہے، یعنی کون سے، کوئی بھی کبیرہ گناہ ہے، سود خوری ہے، چغل خوری ہے، یا غیبت ہے، قتل تک بھی، قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کیا شرک ہے، کفر ہے؟ نہیں، اگر شرک اور کفر نہیں ہے، شرک اور کفر کے علاوہ کوئی اور گناہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اپنے عدل و انصاف سے سزا دے جب تک اس گناہ سے پاک نہیں ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، اللہ کی مرضی ہے، اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے اسے ابتدائی معاف کر دے، اس کی توحید کو دیکھ کے، اتباع سنت کو دیکھ کے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف. اس کا کیا مطلب ہے کہ پھر کبیرہ گناہ کرتے رہو؟ کیا گارنٹی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ درگزر کرے گا اور احسان اور فضل و کرم سے کام لے گا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ اگر عدل و انصاف ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اور پھر ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کریم کا کرم یہ ہے کہ وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں شرم نہیں تو ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے. اس لیے مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ایسے معاملات میں احتیاط کا دامن مضبوط سے تھامے. مرنے کے بعد کیا ہونے والے میں کوئی نہیں پتہ، خاتمہ کیسے ہوتا ہے اللہ علم، ہم اللہ سے ہمیشہ دعا کر حسن خاتمت کی. یہ نہ کہنا کہ میں پکا مومن ہوں، مطلب ابھی بھی کلمہ پڑھ تو مرتے وقت بھی میں کلمہ پڑھ کے دکھاؤں گا، خبردار، ہرگز ایسا کبھی نہ کہنا. ہمیشہ اچھی امید رکھنا، حسن ظن اللہ تعالیٰ سے رکھنا. انا عند ظن عبدی بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، جیسا میرا بندہ میرا ساتھ گمان کرتا ہے میں بھی اس کو ویسے ہی گمان کرتا ہوں. اچھا گمان ہے تو اچھا بدلہ ہوگا، برا گمان ہے تو برا بدلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں توفیق دی دنیا میں کہ ہم توحید سنت اور منج سلف کو اپنائیں، ہمارا خاتمہ بھی اسی پر ہو. شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں حفظہ اللہ، تو ایسے شخص مسلم ہے، جو کچھ مسلمانوں کے لیے اس کے لیے بھی ہے، جو کچھ مسلمانوں پر ہے وہ اس پر بھی ہے، لیکن اگر اسلام سے خارج ہو جائے تو اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ مسلمان نہ رہا. اور ہر انسان لوگوں پر کفر کے فتوے، ردت کے فتوے نہیں لگایا کرتا، یہ صرف اور صرف ان علماء کا کام ہے جو اہل بصیرت ہیں، اور وہ بھی خاص قواعد اور ضوابط جو اہل جماعت کے بیان کردہ ہیں ان کی طرف رجوع کر کے یہ فتوے دیتے ہیں، جو علماء حق ہیں. ایک مسلمان ہے، فاسق ہو گیا ہے، کافر تو نہیں ہے، اگر کسی سے کفری عمل ہو گیا ہے، اب سب کہتے ہیں کافر ہو گیا، کیا خیال ہے؟ جیسا فرماتے ہیں نہیں، یہ عوام الناس کا کام نہیں ہے کہ لوگوں کو پکڑو کہ یہ کافر وہ کافر وہ کافر، ہرگز نہیں. تو کس کا کام ہے پھر؟ اہل علم والبصیرہ، عام علماء بھی نہیں. اچھا وہ اپنی مرضی سے فتوی دیں گے، کہتے ہیں نہیں، اصول و ضوابط جماعت کے جو قرآن سنت کی روشنی میں بیان کردہ ہے، ان کے مطابق علماء جو اہل بصیرت ہیں, جو اہل علم ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں. لیکن ہر بندہ آ کے خود فیصلہ کرتا رہے اور لوگوں پر فتوے لگاتا رہے کہ کون کافر ہے کون نہیں ہے, اگرچہ اس کی نیت بھی اچھی ہے, شاہ صاحب فرماتے ہیں, تب بھی اس نے غلط کیا ہے. سبحان, نیت تو اچھی ہے, کام تو برا کر رہے ہو نا, تو برا کام اچھی نیت کو اچھا کر سکتے ہیں؟ یہ ہم پہلے پڑھ چکے, قاعدہ نہیں ہو سکتا. یہ حکم کس کے ہے, کس کے ذمے ہے؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں, انما الحکم لأہل البصیرۃ والراسخین فی العلم, یہ ان کا کام ہے. اس لیے بعض طلاب جلد بازی کرتے ہیں, علماء سے رجوع کریں, ایسے مسائل میں کبھی بات نہ کریں, یہ ان کے کام کی باتیں نہیں ہیں. علماء موجود الحمدللہ, زندہ حالت, ان کو ان کی حفاظت کرے, ان کو سلامت رکھے, اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے, ہم ان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے رہیں, ان سے رجوع کریں. اگر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو نظر آتا ہے کہ فلان شخص جو ہے وہ امامت بھی کر رہا ہے لوگوں کی, اور وہ کفر کام بھی کرتا ہے, یا لوگوں سے مسلمان سمجھتے ہیں وہ کفر عمل کرتا ہے, تو اس کو اگر مرگ نماز جنازہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں, تو یہ دو الگ الگ مسائل ہیں. علماء موجود ہیں, جہاں پر کفر کی بات آتی ہے تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے کام لے, جلد بازی نہ کرے, یہ کام اس کے ذمہ ہے ہی نہیں. علماء موجود ہیں, ان کی طرف رجوع کرے اور ان سے فتویٰ لے کے اس فتوے کو آگے بیان کر سکتا ہے کہ فلان عالم نے یہ بات کہی ہے, اور تاکہ نسبت عالم کی طرف ہو, وہ اپنی طرف نسبت کر نہیں سکتا کیونکہ وہ اس قابل ہے ہی نہیں. واللہ اعلم. نفاق دل کا معاملہ ہے, اور ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ ہم کسی کے دل کو چیر کے دیکھیں کون منافق ہے کون نہیں. ہم حکم لگاتے ہیں ظاہر پہ, علماء بھی ظاہر پہ حکم لگاتے ہیں, کسی سے کوئی کفر یا قول یا عمل ہوا ہے تب وہ فیصلہ کرتے ہیں, حجت قائم کرنے کے بعد, شروط کے ہونے اور موانع کے انتفاع ہونے کے بعد تب فیصلہ کرتے ہیں علماء بھی. یہ شروط و ضوابط تکفیر کی جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کئی مرتبہ. دیکھیں کسی افراد الناس کے لیے کہ ہر بندہ آئے اور پھر فتوے دیتے رہے, یہ منافق ہے وہ منافق وہ منافق ہے, نہیں میرے بھائی. نفاق سبحان اللہ, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں دیکھیں منافقین موجود تھے کہ نہیں, ان منافقین کے ساتھ کیا رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہاں تک کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ, ابھی بات آئے گی, سیدنا عمر جو ہیں سیدنا حذیفہ کو دیکھتے, سیدنا حذیفہ کو دیکھتے, جس پر نماز جنازہ پڑھتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے, جس وہ نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ سیدنا حذیفہ کو یقین علم تھا کہ کون منافق کون ہے. کس نے خبر دی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور رحمت دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسروں کیوں نہیں بات عام کی؟ ارے منافق ہیں, مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, رہتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, رہن سہن بھی ہے, لیکن رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تاکہ امت میں تفرقہ نہ ہو. فتنے, ہاں دیکھیں نا, تفرقہ ہے, فتنہ ہے, قتل و غارت ہے, خون ریزی ہے. مسلمان کا خون کوئی سستا نہیں ہے جو صرف یہ کہ دو چار مسائل پہ بہنا شروع ہو جائے, ہرگز نہیں. تو ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار صحابی تھے, انہیں خبر دیتے ہیں, اور وہ ایسے رازدار صحابی تھے کہ مرتے دم تک نام نہیں لیا سبحان اللہ. ان کو کیوں خبر دی؟ ایک تو رازدار تھے, دوسری بات ہے کہ یہ جان لے کے واقعی ایسے منافق بھی موجود ہیں جو نفاق اکبر کرنے والے ہیں سبحان اللہ. اللہ تعالی نے منع فرمایا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا مغفرت کی, اللہ منع فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ کروں گا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ 70 مرتبہ کرے تب بھی میں معاف نہیں کروں گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بخشش ہے, جسے چاہے بخش دے, قرآن نہیں پڑھتے, واضح الفاظ ہیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ دعا مغفرت کرے میں تب بھی ان کو معاف نہ کروں گا. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اس لائق ہے ہی نہیں. لیکن عوام افراد کے لیے, ہمارے لیے, ہم لوگوں کے سینہ چیر کے دیکھے بھی کون مومن ہے کون منافق ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. سیدنا حذیفہ ایک خاص ایکسیپشن ہے, ان کے پاس علم تھا, یقین علم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ملا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو اب اس رازدار صحابی تک پہنچایا. سیدنا عمر جیسا کون ہے امت میں سبحان اللہ. سیدنا حذیفہ سے جاتے ہیں, کہتے ہیں اسألک باللہ, تمہیں اللہ کی قسم مجھے بتاؤ کہ آپ سے میرا نام تو نہیں لیا منافقین میں, اور ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا مومن کوئی نہیں ہے, دو چار نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور بس, ہم کہتے ہیں یوں سینہ تانگ کے چلتے کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, بے خوف ہیں, بے خبر ہیں. علم جتنا ترقی ہوتی ہے نا, اتنی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. لیکن علم حاصل کریں تو تب پتہ چلے نا. سیدنا عمر جیسے صحابی سیدنا حذیفہ کو قسم کھلاتے ہیں, تمہیں اللہ کی قسم مجھے بتاؤ, اللہ کے لیے مجھے بتاؤ, مجھے دلی سکون مل جائے, کہیں میرا نام تو نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سبحان الله. وهو الشيخ جسم زندگی ساری وقف کی اسی اسلام کی خدمت میں اور کلمہ توحید کو دنیا میں پھیلانے میں سب سے زیادہ ایکسٹینشن جو ہوئی ہے اور ایکسپینشن ہوئی ہے دوسرے لفظوں میں کلمہ توحید کو اسلام کے کس زمانے میں ہوئی؟ اسلام کے زمانے میں. دو بڑی سلطنتیں کب گری ہیں؟ پرشین 1000 سال پرانی اسلام سے پہلے, رومن اسلام سے 600 سال پہلے. میں 100 اور 1000 سال کی بات کر رہا ہوں. امریکہ کی کیا پاور ہے؟ 200 سال بھی نہیں اس کے ہوئے. میں بات کروں 600 سال کی اور 1000 سال کی, کتنی پاورفل حکومت تھی ان کی. سن 14 اور 15 ہجری کے بعد وجود ہی نہیں تھا ان کا. وجود جانتے ہیں؟ یعنی خطے زمین سے ان کا نام ہی نہیں تھا. سبحان اللہ, کہاں گئے 1000 سال کی جڑیں اور کہاں گئی 600 سال کی جڑیں. یا بغیر ایمان کے ایسے ہوتا ہے؟ امیر المؤمنین ہے, بستر نہیں ہے سونے کے لیے گھر میں. سن عمر بن الخطاب کی بات میں کر رہا ہوں, پتھر پر سر رکھ کے سو جاتے ہیں. زہد کی زندگی دیکھیں آپ, بیت المال بھرا پڑا ہے. کیسر کس طرح کا سونا جو ہے بیت المال میں ہے, نہیں استعمال کر سکتے تھے. کیا خیال ہے کس چیز نے روکا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر. ایسا شخص بھی کہتا ہے, اے حذیفہ ذرا دیکھنا میرا نام تو بیچ میں نہیں, اللہ کے لیے. سبحان اللہ. اسی جملے کے تعلق سے امام ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں دو مسائل ایک ساتھ ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا کیا درست ہے یا نہیں اہل قبلہ میں سے, اور ان میں سے جو مر جاتا ہے فاسق الفاجر میں سے جو لوگ مر جاتے ہیں کیا ان پر نماز جنازہ پڑھی جانی چاہیے کہ نہیں. دو مسئلے ہیں. امام ابن حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شرح الطحاوی میں فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہر اس شخص کے پیچھے نماز پڑھو اچھا ہو یا برا ہو. پہلے عرض کر چکا ہوں حدیث ضعیف ہے, علامہ البانی فرماتے ہیں ضعیف ہے. وہ خود بھی کہتے ہیں, اسے مکحول نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے, دارقطنی نے اسے تخریج کی ہے, اور مکحول ابو ہریرہ سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی, تو قطع ہے کہ نہیں؟ مقطع السند کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح حدیث ہوتی ہے, ضعیف ہے, لیکن انہوں نے اس کو بیان کر دیا ہے. اور دوسرا بھی کہتے ہیں اس کی اسناد معاویہ بن صالح ہے, متکلم فیہ. تو دو اس میں علتیں ہیں. پھر دوسری روایت بھی لے کے آتے ہیں, وہ بھی ضعیف روایت ہے جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں. صحیح بخاری کی روایت پھر بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز پڑھتے تھے حجاب بن یوسف ثقفی کے پیچھے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب سے بخاری کی روایت ہے یہ, نماز پڑھا کرتے تھے حجاب بن یوسف ثقفی کے پیچھے. اور اسی طرح سے انس بن مالک بھی حجاج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, اور حجاج فاسق اور ظالم تھا. فاسق اور ظالم گورنر تھا کوفہ کا, جس نے 120,000 شخص کا قتل کیا. ایک کا نہیں, ہزار کا نہیں, 120,000 شخص کا قتل کیا. اتنا بڑا قاتل ہے, لیکن یہ دو بڑے صحابہ ہیں جن کی یہ عمل ثابت ہے کہ وہ حجاج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. وفی صحیح ہے ایضاً صحیح بخاری میں دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتے ہیں, وہ تمہارے نماز پڑھیں گے, اگر اچھی ہوگی صحیح ہوگی تو دونوں کے لیے ہے, اگر ان سے کوئی خطا یا غلطی ہوئی تو پھر ان پر ہے ان کی غلطی اور تمہارے نماز درست ہے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اور پھر وہی ضعیف حدیث لے کے آئے ہیں, صلوا خلف من قال لا الہ الا اللہ وعلى من قال لا وعلى من مات من قال لا الہ الا اللہ. یہ بھی پہلے عرض کر چکا ہے, یہ ضعیف ہے. تو صحابہ کرام کا عمل ثابت ہے, دو صحابہ کا نام صحیح بخاری میں موجود ہے کہ فاسق اور ظالم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. دوسرے صحابہ کی مخالفت ثابت نہیں ہے. جب ایک صحابی کوئی عمل کرتا ہے دوسرے خاموشی اختیار کرتے ہیں تو اسے جماع سکوتی کہتے ہیں, اور یہ حجت ہو جاتا ہے. اس لیے علامہ البانی نے فرمایا کہ صحابہ کا عمل ہی حجت ہے, جیسے پہلے گزر چکا ہے. اور صحابہ نے کیوں نماز پیچھے پڑھی؟ ان کا اپنی مرضی تھی. یہ حدیث سامنے ہے کہ وہ تمہارے نماز پڑھیں جو فاسق اور فاجر ہے, اگر اچھی ہوئی صحیح ہوئی تو دونوں کے لیے صحیح ہے, اگر غلط ہوئی تو تمہارے لیے ٹھیک ہو, ان کے لیے غلط ہے. تم تو پیچھے پڑھو نا نماز. کیا آپ سے منع فرمائے نماز نہ پڑھنا پیچھے؟ کیا یعنی اگر فاسق ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ فاسق کی وجہ سے نماز نہیں ہوئی تو ان کے سر پر ان کا فسوق, تمہاری نماز تو ٹھیک ہے نا. اگر وہ برا انسان ہے, وہ فاسق ہے, وہ ظالم ہے, وہ فاجر ہے, نماز تم نے اس کے اقتدام میں پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اب تو اس کی غلطی اس کے سر پہ ہے. اس نے غلطی کس کے حق میں؟ رب کے حق میں کی ہے نا, وہ جواب دے ہے. تمہاری نماز درست ہے, وہ نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور اگر وہ ٹھیک ہے تو نہ تو اس کا مسئلہ ہے نہ تو آپ کا مسئلہ ہے. پھر آگے فرماتے ہیں ایک اور مسئلہ ہے, یہ بھی بڑے پیارا مسئلہ. کہتے ہیں ایک شخص کو آپ نہیں جانتے, مجہول ہے, ہے مسلمان, کیا اس پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ جس کی بدعت معروف نہیں ہے اور نہ ہی فسق معروف ہے اس کا. فرماتے ہیں یجوز باتفاق المسلمین, باتفاق الائمہ, سوری, جائز ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا. اس پر بھی اتفاق الاجماع ہے. اجماع ایک مختلف الفاظ ہے, اتفاق بھی اجماع ہے دوسرے لفظوں میں. ائمہ کا اس میں اجماع ہے, اہل سنت جماعت کے علماء کا, کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. اور یہ بھی شرط نہیں ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کی کہ مقتدی جو ہے وہ اپنے امام کے عقیدے کو جان لے کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں, یہ لازمی نہیں ہے. اور کیا اسے پوچھ سکتے, امتحان لے سکتا ہے؟ وہاں سفر ولا امتحان ہو, ہرگز نہیں. جا کے امتحان لو بھائی, پکڑو ذرا ایک منٹ, تمہارا عقیدہ کیا ہے پہلے بتاؤ, کلمہ توحید کیا تفسیر کرتے ہو, کیا معنی ہے اس کا, شرطیں کتنی آتی ہیں؟ نہیں آتی شرطیں. پھر جا کے کہو کہ یہ نماز کے قابل نہیں, اس وجہ نماز نہ پڑھنا. کیوں لوگوں کے امتحان لیتے ہو بھائی, ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں. اور یہ نہ کہنا کہ تمہارا عقیدہ کیا, شیخ صاحب خود کہتے فیقول ما تعتقد, تمہارا عقیدہ کیا, نہ پوچھو اس سے. بل یصلی خلف مستور الحال, اسے کہتے ہیں مستور الحال. حال کیا ہے اللہ اعلم, پردے میں اس کا حال ہم نہیں جانتے. اچھا پھر ایک اور مسئلہ, اگر ایسے بدعت کے پیچھے نماز پڑھے جو اپنے بدعت کی طرف بلاتا ہے, مسلمان ہے بدعت کرتا ہے, مثال جشن میلاد النبی مناتا ہے, بدعت مکفرہ ہے کیا؟ بدعت غیر مکفرہ ہے. اچھا ایسا اچھا, اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تم بھی جشن مناؤ, اس کا اعلان بھی کرتا ہے, اہتمام بھی خود بھی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی بلاتا ہے, اسے کہتے ہیں داعی الی بدعتہ. دوسرا کون ہے؟ الذی لا یدعو الی بدعتہ, جو بدعت نہیں بلاتا ہے, خود کو کرتا رہتا ہے چپکے سے, لوگوں کو نہیں کہتے یار تم بھی کرو, گھر میں کر لیتے ہیں بس. دو مختلف قسم کی بدعتی ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ, اور اگر ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لے جو بدعتی ہے اور بدعت سے بلاتا بھی ہے, یا فاسق ہے, اس کو فسق بھی ظاہر ہے, اور ایسے شخص امام راتب ہے اور اس کے علاوہ نماز نہیں پڑھ, یعنی وہی متعین حکومت کی طرف سے, جیسے جمعہ کی نماز اور عید کی نماز یا حج میں عرفات میں جو مقرر کر دیا جاتا ہے وہی نماز پھر پڑھاتا ہے, تو فإن المأموم يصلي خلفه, اس صورت میں جو مقتدی ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ لے. کتنی شرطیں ہیں؟ پہلے شرط کا کافر نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ متعین حکومت کی طرف سے, متعین نہیں ہے تو آپ کسی اور امام کے پیچھے پڑھ لو نا, کیا فرق پڑتا ہے. جب متعین نہیں ہے, جب متعین ہوتا ہے آپ نہیں پڑھتے, یہاں پہ افتراق ہوتا ہے نا. لیکن جب متعین نہیں ہے, کوئی بھی نیک اور اچھا بندہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لو, اور ایسے پیچھے نماز نہ پڑھو, افضل یہی ہے. لیکن کیا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے نماز پیچھے, نماز باطل ہے اس کی؟ باطل نہیں ہے, ٹھیک ہے. عند عامۃ السلف والخلف, اور یہ قول عام السلف والخلف میں یہ بات موجود ہے, جیسا فرماتے ہیں ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر فهو مبتدع عند اكثر العلماء, الٹا, اور جو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا وہی بدعتی ہے. سبحان اللہ, جو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جیسا کہتے ہیں وہی بدعتی ہے. عند اکثر العلماء, اکثر علماء کے نزدیک, یعنی سب کے اس میں اختلافی مسئلہ ہے, اکثر علماء کے نزدیک جو ہے وہ خود بدعتی ہے. بعض کہتے ہیں بدعتی نہیں ہے, چھوڑ دیا تو اس کی مرضی, لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ جس نے چھوڑا ہے اب یہ یعنی سلف کے خلاف عمل کرتا اس لیے بدعتی ہے یہ. والصحیح انہ یصلیہ ولا یعیدہا, بعض علماء نے کہا نماز پڑھ لے ان کے پیچھے پھر الگ سے نماز پڑھے دوبارہ دہرا لے, جیسا فرماتے والصحیح, صحیح بات یہ ہے کہ انہ یصلیہ ولا یعیدہا, نماز پڑھے اور اسے دوبارہ نہ دہرائے. ایک دفعہ پڑھ لی ہے نا دوبارہ, کیوں نماز کب دہرائی جاتی ہے؟ جب باطل ہو, نماز درست نہ ہو, نماز میں کوئی خلل ایسا پیدا ہو جائے جو اس کو باطل کر دے, فاسد کر دے, تب انسان نماز دوبارہ پڑھ لیتا ہے. اب ایسے شخص کے پیچھے جو بدعتی ہے, بدعت غیر مکفرہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور کیونکہ بار بار کہ میں اہل القبلہ, مکفر کہ اہل قبلہ کیسے رہا, ٹھیک ہے, یہ شخص نہیں, میں اپنی طرف سے بات کروں, شروع سے امام صحیح بات کر رہے ہیں کہ اہل قبلہ میں سے ہے, ٹائٹل یہی ہے کہ نہیں, ہیڈنگ یہی ہے کہ نہیں, اب انہی کی بات ہو رہی ہے. اور صحابہ کی بات کرتے ہیں, امام صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین وہ جمعہ و جماعت کی نماز ائمہ فجار کے پیچھے پڑھتے تھے اور دوبارہ دہراتے بھی نہیں تھے. دوبارہ دہرانے کی نہ دہرانے کی دلیل کیا ہے؟ سلف کا عمل, صحابہ کا عمل ہے ہمارے سامنے. حجاج پیچھے نماز پڑھتے, گھر میں جا کے دہراتے تھے, نہیں دہراتے تھے, سبحان اللہ. جیسے کہ سر عبداللہ بن عمر حجاج پیچھے نماز پڑھتے تھے, سر انس بھی جیسے پہلے گزر چکا ہے. ایک اور مسئلہ پھر آگے بیان کرتے ہیں. ایک اور بات کرتے ہیں کہ سر عبداللہ بن مسعود نے ولید بن عقبہ کے پیچھے نماز پڑھی, وہ شراب پیتا تھا, ولید بن عقبہ شرابی تھا اور گورنر تھا, متعین تھا, تو سر عبداللہ بن مسعود نے نماز پیچھے پڑھی. فجر کی نماز چار رکعت پڑھ لی, نشے میں تھا, دو رکعت پڑھنی, چار پڑھ لی. تو اس نے کہا کہ اور بھی زیادہ تمہیں پڑھاؤں؟ سر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صبح سے زیادہ تو پڑھاتے جا رہے ہو, اور کیا کر رہے ہو؟ اچھا, اس روایت کی صحت میں اختلاف ہے. جن کے نزدیک روایت صحیح ہے تو کیا صحابی کے لیے جائز تھا کہ وہ چار پڑھ لیتا امام کے پیچھے؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر سر عبداللہ مسعود نے کیا کیا؟ فجر کی دو, امام چار پڑھ لیں گے. ہاں, کیسے؟ بارک اللہ فی. جب آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں ظہر کی, آپ شروع سے پڑھ رہے ہیں, امام پانچویں رکعت کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا چار کے بعد, اور آپ کو یقین ہے کہ آپ امام چار پڑھ چکا, آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, امام سب کھڑے ہو گئے, ڈٹ گئے, کیا آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے پانچویں رکعت کے لیے یا آپ بیٹھے رہیں گے؟ مخالفت کر رہے ہیں آپ امام کے. یہاں پر مخالفت واجب ہے, کیونکہ امام خود غلطی کر رہا ہے, اور ایکسٹرا رکن وہ تو بھول سے کر رہا ہے, کسی نے ایک رکن جان بوجھ کے زیادہ کر دیا, اس کی نماز باطل ہے. امام صاحب تو بھولے سے کر رہے ہیں, اگر بھولے سے کوئی شخص ایک رکن زیادہ کر لے تو سجدہ سہو کر لے, نماز بھی ٹھیک ہے. آپ کو یقین ہے, شک نہیں, یقین ہے کہ چار ہو چکی ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بعض وقت ہو جاتا ہے, اور امام بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ بیٹھ کیونکہ میں کھڑا ہو گیا ہوں, رکن ہے دوسرا, تو جیسے پہلے تشہد کی غلط فہمی حدیث میں آیا. اب امام نہیں, امام کی پانچویں رکعت ہے اور حقیقتاً چار جو فرض ہیں وہ چار ہے, تو آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ بیٹھیں کھڑے نہ ہوں. یہاں پر امام کی مخالفت واجب ہے, بیٹھے رہیں, جب سلام پھر آپ بھی سلام پھیر دیں, یہ درست ہے. تو سر عبداللہ بن مسعود نے کیا کیا؟ یہی کیا, ورنہ صحابی کے لیے ہرگز جائز نہ تھا کہ وہ اس طریقے سے کرتے. تو جو علماء کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے, وہ اس کی توجہ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ صحابی جو ہیں انہوں نے دو کے بعد بیٹھے رہے, وہ امام صاحب دو اس کی چار کر دی, سلام پھیرا, پھر انہوں نے سلام پھیرا. سر, اور یہ روایت جو ابھی بتا رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ بڑی پیاری حدیث ہے اور واضح دلیل ہے کہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنی اور کیوں پڑھنی ہے. سر عثمان رضی اللہ عنہ, تو جب خوارج نے اور ان اہل فتنہ نے گھیر دیا, اگر یہ خوارج کی ابتدا وہاں سے, بعض لوگ کہتے ہیں خوارج سر علی کے زمانے میں نکلے, ابتدا پہلا بیج ان لوگوں نے بویا تھا اہل فتنہ نے, ان کو اہل فتنہ بھی کہتے ہیں اور بعض علماء اہل ان کو خوارج بھی کہتے ہیں. اگر کسی کو اعتراض ہو اہل فتنہ چلو کہہ دیتے ہیں, میرے نزدیک خوارج کی ابتدا ان لوگوں سے ہوئی. بہرحال, تو یہ جو اہل فتنہ تھے جب گھیر کے رکھا تھا سیدنا عثمان کو اپنے گھر میں, تو امامت کون کرتا تھا مدینہ میں؟ سیدنا عثمان خود کرتے تھے, خلیفہ تھے, خود امامت کرتے تھے. اب جب نظر بند کر دیا, قید کر لیا اپنے گھر میں سیدنا عثمان کو, تو نماز کون پڑھاتا تھا؟ نہیں, اہل فتنہ خود, وہی جو خوارج تھے ان میں سے ایک امام اپنے آپ کو مقرر کر لیا نماز پڑھتا تھا. تو لوگ گئے سیدنا عثمان کے پاس, کہتے ہیں آپ تو امام عامۃ الناس ہیں, اور یہ جو لوگ نماز پڑھا یہ امام فتنہ ہے تو ہم کیا کریں؟ فقال یبن اخی، دیکھیں انداز دیکھیں، اے میرے بھتیجے، سر عثمان سائل کو جواب دے رہے ہیں، ان الصلاۃ من احسن ما يعمل الناس، نماز اعمال میں سے سب سے اچھا عمل ہے جو لوگ کرتے ہیں، اگر وہ اچھا کریں تو ان کے ساتھ تم بھی اچھا کر لو، فإن احسنوا فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم، سبحان اللہ، اگر وہ اچھا کرے تو تم بھی اچھا کرو، اگر وہ برا کرے تم ان کے ساتھ برائی نہ کرو. صحیح بخاری یہ حدیث موجود ہے جس میں یہ قاعدہ ہے، بڑا پیارا قاعدہ، ایک پیارے امام سے، ایک پیارے اور عظیم صحابی سے، کہ نماز فاسق شخص کے پیچھے، فاسق تو ہے نا یہ، سید عثمان کا قاتل کون ہوگا، تو جو قتل کا سبب بنے ہیں وہ خود امام بھی بنا ہوا ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، کہاں نماز پڑھیں؟ تو ان میں سے بعض آئے، میں پوچھا ہم کیا کریں، اسی کے پیچھے نماز پڑھو، دوسرے امام کیوں، سید علی نے امامت کیوں نہیں، دوسرے نے کیوں نہیں کی، کیا ہوگا، پہلے سے آگ جلی ہوئی ہے، قتل و غارت اور ہو جاتی. تو یہاں پر حکمت عملی کیا تھی؟ اچھا، کیا اللہ تعالیٰ کے دین میں فرائض میں کوئی کمپرومائز ہوتا ہے؟ اگر جائز نہ ہوتا تو جان چلی جاتی، جائز نہ ہوتا، یا پڑھ کے دوبارہ دہرا لیتے. اگر نماز باطل ہوتی تو ایک راستہ تھا نا، میں ان کے سامنے پڑھنے فتنہ ہے، پھر جا کے دہرا لینا، ان کو کیا پتہ، لیکن یہ بھی نہیں ہے، نماز اس کے پیچھے پڑھو. جب وہ اچھا کام کر رہے ہیں، نماز اچھا کام ہے کہ برا ہے؟ ان کا خروج اچھا ہے برا ہے؟ خروج برا ہے. جو جب اچھا کرے تم بھی اچھا ان کے ساتھ اچھا کام کرو، جب برا کام کرے تم ان کے ساتھ برائی نہ کرو، برا کام نہ کرو. تو کتنی پیاری توجیہ ہو، کتنی پیاری نصیحت ہے، رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین. پھر فرماتے، فاسق اور مبتدع کی نماز اپنی نماز تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی امام مقتدی کے پیچھے نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی درست ہے. شیخ صاحب فرماتے، جس نے کہا کہ مکروہ ہے یا نماز نہ پڑھی جائے، اس کے پاس ایک وجہ ہے، وہ کیا ہے، کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر تو واجب ہے نا، تو آپ اس کو منہنی کر رہے ہیں، الٹے اس کی نماز پڑھ رہے ہیں. امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر دوسری بات ہے، ہمارا مسئلہ، ہمارا مسئلہ کہ نماز ہوگی کہ نہ ہوگی. یعنی اگر امر بالمعروف نہیں کر رہے یہ الگ غلطی ہے، اور اگر آپ کرتے ہو نہیں مانتے یہ اور اس کی غلطی ہے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہے، اس کے پیچھے نماز صحیح ہے یا نہیں. نماز صحیح ہے، ٹھیک. ایک اور مسئلہ ہے، جس نے بھی اپنی بدعت کو ظاہر کیا یا اپنے فسق و فجور کو ظاہر کیا، ایسے شخص کو امام نہیں بنانا چاہیے مسلمانوں کا، تاکہ بات کوئی یہ نہ غلط سمجھ بیٹھے کہ شیخ صاحب امام سے یہ فرماتے کہ برا ہے تو یار اسے امام بنا لو. نہیں، وہ یہ فرماتے ہیں اس کو ایسے برے لوگوں کو امام نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ایسے شخص جو ہے اسے تعزیر کرنی چاہیے، کب تک، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا. اور اگر اس کی حجر کرنے میں خیر ہے تو حجر کرنا چاہیے. اور جن لوگوں نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، وہ اس وجہ سے نماز نہیں پڑھی کہ وہ حجر کرتے ہیں، اور اس کو پھر عقل آ جاتی ہے کہ لوگ مجھے دور اختیار کریں، میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، توبہ کر لوں. اگر آپ کی اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنے سے وہ درست ہو جاتا، راہ راست پہ آ جاتا ہے، کوئی مفسدہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، امت میں کوئی تفرقے کی وجہ بھی نہیں بنتی، امت میں انتشار اور فساد بھی برپا نہیں ہوتا، اگر یہ صورتحال ہے تو ایسی صورت میں آپ امام، ایسے امام پیچھے نماز نہ پڑھیں. اس لیے کہ نماز باطل ہے، اس لیے کہ اس کی بدعت میں تقویت نہ ہو، اس کے فسق میں تقویت نہ ہو. امام سے یہ فرما رہے کہ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کو نہیں پڑھتے تھے، وہ منع بھی تو نہیں کرتے تھے نا، خود نہیں پڑھتے تھے، مصلحت تھی اس وقت ان کے نزدیک، مصلحت یہ تھی جب ایسے لوگ نہیں پڑھتے ان کے پیچھے نماز تو وہ کانشیس ہو جاتے، پتہ چلتا ہماری غلطی ہے، اور اپنا فسق چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے، ورنہ ان کا مقام چلا جاتا نا. اور جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، جو فطر فساد کو کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اور اگر آپ کے حجر کر رہا ہوں اسے دور اختیار کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ فتنہ زیادہ ہوتا ہے، پھر آپ اس صورت میں حجر نہ کریں. شرعاً حجر یعنی دوری اختیار کرنا، بے رخی کسی مسلمان پہ سے اختیار کرنا، اس کی ضوابط ہیں شرعاً، اور مصلحت دیکھی جاتی ہے، کب حجر میں مصلحت ہے کب نہیں ہے. اگر حجر مصلحت ہے تو کریں، آپ اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، آپ کے گھر کے اندر اگر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات آپ کچھ دیر کے لیے بات نہیں کرتے، جو پتہ چلتا ہے میں نے غلط کیا، ندامت ہو، آپ سے معافی مانگ لیتا ہے. اور بعض اوقات آپ اگر دوری اختیار کرتے ہو اور مزید وہ دور چل جائے تو اور مزید غلطی کا ارتکاب کرتا ہے. تو پھر ایسے بیٹے سے دور رہنا چاہیے یا قریب ہونا چاہیے؟ تو مصلحت دیکھی جاتی ہے. جب بیٹے کا معاملہ ایسا ہے تو پھر ہم امت کے معاملے کی بات کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اگر مفسدہ نہیں ہے, بات یہی ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو آگے نہیں آنا چاہیے, ایسے لوگوں جو فاسق اور فاجر بدعتی ہیں امام نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے, اب ایک مسجد میں ایک امام موجود ہے, ہونا کسے چاہیے؟ جو موحد ہے, جو متبع سنت ہے, جو بدعت نہیں, فاسق فاجر نہیں, یہ متقی پرہیزگار ہے. اگر ایسے امام کو متعین کرنے میں کوئی مفسدہ نہیں ہے, کوئی انتشار نہیں ہوتا, کوئی قتل غارت نہیں ہوتی, کوئی جھگڑا نہیں ہوتا, الگ گھر میں لڑائی نہیں ہوتی, تب تو کوئی اچھی بات ہے, کرو. لیکن اگر مفسدہ ہوتا ہے تب نہ کرو. یہ متعین کون کرے گا؟ آج کل جتنی مساجد ہیں, میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, گورنمنٹ کے اور وزارت کے ہاتھ میں ہوتی ہے, منسٹری کے انڈر ہوتی ہے. اگر آپ منسٹری سے لیٹر لے کے آئیں اور ایسے شخص کو امام بنائیں تو وہ بھی خاموش ہو جائیں گے. لیکن اگر منسٹری نہیں لیٹر دیتی, وہ منسٹری ایسے بدعتی شخص کو مقرر کر دیتی ہے, اور آپ اپنی طرف سے اچھے اور نیک و صالح ایک امام کو لے کے آنا چاہتے ہیں, انتشار ہوگا کہ نہ ہوگا؟ یہ میں کروں اگر وہ خود بلاتے ہیں, بدعتی بلا رہے ہیں, بڑے پھر تو بڑے اچھے بدعتی ہیں بھائی. اگر ایسا کہیں پہ ہے تو اچھی بات ہے, جاؤ یار, پھر تو امامت کرنی چاہیے. وہ خود بلا رہے ہیں تب تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ تب ہے جب وہ مخالفت کرتے ہیں, جب وہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں.
کیا ہے مسجد زراعت جب بنی, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیا تھا کہ آج اب آکے جانا ہماری امامت کریں.
مسجد زراعت کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک اور شبہ ہے. اگر بدعہ مکفرہ ہے تو الگ بات ہے نا, بدعہ مکفرہ کا ارتکاب کیا جائے تو وہاں تو نہ جائے. اگر وہ وہاں پہ جا کے ان کی اصلاح کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے, ان کو نصیحت کر سکتا ہے تاکہ بدعت سے دور ہو جائے تو اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ وہاں پہ جا کے ان سے متاثر ہو جاتا ہے اور خود بدعتی بن جاتا ہے تب تو راجے, وہ تو اس پہ علم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اور ہر امام عالم تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس کا کتنا علم ہے, کتنا ایمان, کتنا اس کو یعنی مضبوطی ہے, ثابت قدمی ہے علم میں. مسجد زراعت معاملہ اور تھا, یہ منافقین تھے, نہ تو بدعت ان کی واضح تھی, نہ کفر ان کا واضح تھا, اور نہ ہی کوئی فسوق ان کا واضح تھا. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ ایسی مسجد میں آپ نماز نہ پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ ظاہر تو یہ ہیں اچھے لوگ, مسلمان تو ہیں. ہم اس کی بات نہیں کریں جو ظاہر اچھا ہے, ہم اس کی بات کریں جو ظاہر ہم برا ہے. دل کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر دیکھیں پوری بات میں مصلحت کو دیکھا جاتا ہے کہاں پہ ہے. اگر امت میں فساد برپا ہوتا ہے صرف نماز کی وجہ سے, پھر کیا نماز پڑھی ہم لوگوں نے؟ اور یہ ساری بات جتنی بھی ہے, اگرچہ کس کا دل کرتا ہے کہ ایک فاسق کے پیچھے نماز پڑھے؟ سچا دل تو نہیں کرتا نا, لیکن شرعاً اور چیز ہے, میرا دل کرے نہ کرے. لیکن امت میں تفرقہ, انتشار, قتل و غارت, خون ریزی نہ ہو, ایسی فریضے کی وجہ سے جو اسلام کو دوسرا رکن ہے, عظیم عبادت ہے. میں پوری بات کر لوں, بارک اللہ فی سوال جواب انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. کیا مسئلہ تھا؟ اچھا, حجر کی بات ہو رہی تھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر حجر میں فائدہ ہے یعنی اسے درست طریقے میں فائدہ, تو اسے اپنانا چاہیے. پھر نہی عن المنکر کی بات آئی ہے, کہتے ہیں اب اسے آپ ایسے لوگوں کو جو ایسے امام بنے ہوئے ہیں, اب نہی عن المنکر تو واجب ہے ہر مسلمان پر, جو کر سکتا ہے اس بس علم بھی ہے. آپ نصیحت کرتے ہیں, علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ بھی ہے کہ فسق فجور غلط ہے, شراب پینا حرام ہے. اگر آپ کے پاس پتہ ہے, دلائل بھی ہے, جا کے بتاؤ یہ حرام ہے, نصیحت کرو. اگر آپ کی نصیحت سے وہ اور منکر میں آ جاتا ہے, پہلے شراب پیتا تھا اب وہ مارنے پر بھی آ گیا ہے, تو اچھا کام کیا. پھر آپ نصیحت کرتے ہو, بھائی تم مارتے بھی ہو, میں نے تو آپ کو کہا کہ شراب حرام ہے تم مار رہے ہو, پھر اسے پکڑ پکڑ کے قید خانے میں ڈالنا بھی شروع کر دیا, پھر وہ باز نہ آئے, پھر نصیحت کے لیے دوبارہ گیا اور لوگوں کو اکسایا, تم جو میں تو قید میں ہوں اب تم جو نصیحت کے لیے, پھر لوگ جاتے, پھر وہ قتل کرنے پہ آ جاتا ہے. بھائی وہ تو پہلے صرف شرابی تھا, تم نے قاتل بنا دیا اسے, یہ کون سی بھائی مصلحت ہے؟ کون سی اچھا کام کیا تم نے بھائی؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ایسی صورت میں نہل منکر نہ کیا کرے. کہتے ہیں فلا یجوز دفع الفساد القلیل بالفساد الکثیر. قاعدہ ہے چھوٹا فساد ہے اسے دور کرنے کا, بڑا فساد کا ارتکاب کرتے تو پھر کون سا کمال کیا بھائی؟ کیونکہ جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں وہ ہمیشہ مفسدے کو ختم کرنے کے لیے آئی ہیں, کم سے کم اسے کم کرنے کے لیے آئی ہیں. فساد اگر مکمل ختم نہیں ہو سکتا تو شریعت کے ضوابط کیا ہیں, اصول کیا ہیں کہ اسے مزید بڑھایا جائے, فساد کو بھڑکایا جائے یا اسے کم کیا جائے, یا تو خاتمہ ہو, نہیں ہو سکتا تو کم تو کرے نا اسے. ایک اور مسئلہ ہے, اگر ممکن ہو جمعہ کی نماز اور جماعت کی نماز اچھے اور نیک صالح لوگوں کے پیچھے پڑھا جا سکے تو یہی عمل کرنا چاہیے, وہ فجر کے پیچھے نماز نہ پڑھے. اور اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, یعنی دو مسجدیں ہیں, ایک اہل بدعت کی ہے, بدعتی شخص ہے, ایک اہل سنت میں سے, کہاں جائے گا وہ؟ سنت میں جائے نا. اگر بدعت کے پاس جائے تب گنہ گار ہے نا, کیوں وہاں پہ جا رہے ہو؟ الا کہ تمہارے دل میں کوئی بدعت ہے, کوئی خرابی تو خلل تو ہے نا کہیں پہ. ایک مسجد ہے, دونوں ڈسٹینس بھی برابر ہے, چلو ڈسٹینس کی بات مصیبت پڑتی ہے, اگر تھوڑا دور ہے تو مسجد سے تو قدم دس قدم اور لگ چلے جاؤ تو کیا مسئلہ ہے, دونوں برابر ہیں, چلے مسجدیں ٹھیک ہے. کس مسجد میں جانا چاہیے؟ رسول مسجد میں جانا چاہیے جہاں پر امام جو ہے متقی ہے, پرہیزگار ہے, فاسق فاجر نہیں ہے. چلو ٹھیک, جو شخص نہیں جاتا اس مسجد, دوسری مسجد میں جاتا ہے جہاں پہ امام فاسق ہو, تو یہ اس کی تقویت میں حصہ دار ہے کہ نہیں؟ تو ایسے شخص جی کو نہیں جانا چاہیے. پھر مسئلہ ہے کہ اگر امام سے خطا ہو جائے, بات نہیں منکر کر رہے ہیں اب دوسری بات آ گئی ہے, اگر امام سے غلطی ہو جائے تو اس کی تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تنبیہ کرنا ضروری ہے. اگر امام متنبہ نہ ہو تو پھر تم اس کی غلطی کا ارتکاب نہ کرو. جیسے میں نے کہا پانچ رکعت امام پڑھتے ہیں, اب چار پڑھو, پانچویں نہ پڑھو, ٹھیک ہے اچھا. اور اگر امام بھول جاتا ہے, امام سے غلطی ہوئی اور امام نے نماز کے بعد کہا کہ میری نماز درست نہیں ہے, کیا مقتدی نماز دہرائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ سید عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی, نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے تو کہا میں جنابت کی حالت میں تھا, اور انہوں نے دوبارہ نماز دہرا لی, مقتدی نماز نہیں دہرائی. ٹھیک, یہ عبدالرزاق مصنف عبدالرزاق میں روایت موجود ہے, اور بأسانید بعضها صحیح, ابن شیبہ میں موجود ہے. علامہ البانی کہتے ہیں بعض سند اس کی ٹھیک, یعنی صحیح حدیث, صحیح اثر ہے. پھر ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن و سنت اور اجماع سلف امت جو ان کی روشنی میں, کہ ولی الامر جو حکمران ہے, جو نماز کا امام ہے اور حاکم ہے, اور جو جنگ کا امیر ہے اور عامل الصدقہ ہے, اس کی اطاعت کی جاتی ہے موضع الاجتہاد میں, اور جس میں مصلحت ہوتی ہے مصلحت کو آگے کیا جاتا ہے تاکہ ائتلاف اور باہم اتفاق باقی رہے, اور جو مقصد ہے اسے دور اختیار کی جائے, اور عام مسائل میں جو جزوی مسائل میں ان میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے, اور ان کے پیچھے نماز اگر کوئی پڑھ لے تو نماز درست ہے. قاضی ابو یوسف کا ایک اور قصہ بڑا پیار ہے, صحیح حدیث ہے, صحیح اثر ہے. قاضی ابو یوسف جو ہے کون ہے؟ امام حنیفہ کا معروف شاگرد. کہتے کہ جب ہارون الرشید نے حج کیا تو خلیفہ ہارون الرشید نے حجامہ کر لیا. حجامت کیا ہوتی ہے؟ کہ خاص خون نکال کے علاج کرنا, حجامت کر لی. امام مالک نے فتویٰ دیا کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے, کہ مالکیوں کے نزدیک حجامت جو ہے وہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ہارون الرشید خلیفہ نے وضو کیا ہوا تھا, پھر حجامت کروائی, پھر امامت کروائی. قاضی ابو یوسف موجود, امام مالک بھی موجود ہیں. امام مالک نے کہا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قاضی ابو یوسف کے نزدیک وضو کرنا لازمی ہے کہ حجامہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یوں پھر پریشان کیوں ہو گئے؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا الحمدللہ. اب امام ہارون الرشید ہیں، مقتدی قاضی ابو یوسف بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں. قاضی ابو یوسف نماز پیچھے پڑھ لی، ان کی فقہ کے نزدیک وضو نہیں ہوا، اگر وضو نہیں تو نماز بھی نہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ قاضی ابو یوسف کو یہ کہا گیا، کیا تو نے اس کے پیچھے نماز پڑھی؟ قال سبحان اللہ امیر المؤمنین. سبحان، یہ جواب دیا بس. آپ کیسی بات کرو، یہ امیر المؤمنین ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے لازمی ہے، اور اگر نماز نہ پڑھی جائے تو امت پہ تفرقہ پیدا ہوتا ہے. ہم اس مسئلے میں، وضو کے مسئلے میں اختلاف کریں اور امت میں خون ریزی ہو جائے تو کہاں کا یہ انصاف ہے؟ سبحان اللہ. جواب کیا؟ سبحان اللہ امیر المؤمنین. یعنی ہو سکتا ہے اجتہادی غلطی ہم سے ہو جائے، لیکن کیا اجتہادی غلطی کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا کر دیں؟ سبحان اللہ. دیکھیں میں ایک چیز سمجھیں ذرا، اس زمانے میں اختلاف تھا، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے یا فروعی ہے؟ ہاں پہلی بات ہے، فروعی مسائل میں اختلاف ان کا ہوا، فروعی مسائل میں اختلاف ہمارا بھی ہے. ان کا رویہ کیا تھا آپ کے سامنے، ہمارا رویہ کیا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے. اچھا اصولی مسائل میں اختلاف کبھی ہوا؟ امام مالک کا، قاضی ابو یوسف کا، امام حمید دوسروں کا ہوا؟ اصولی مسائل میں اختلاف نہیں ہے، بات جزوی مسائل میں ہوا ہے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں اسی عقیدے کی شرح میں، لیکن اجمالی طور پر اصول عقیدے کے اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جن مسائل میں ان کا اختلاف نہ تھا آج ہمارا کیوں ہے، اور جن مسائل میں ان کا اختلاف تھا آج اگر ہمارا ہے تو ہمارا رویہ ان جیسا کیوں نہیں؟ خلل ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں فروعی مسائل کے لیے، خون ریزی بھی ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، رٹے ہوئے ہیں. یہ دین اللہ تعالیٰ کا دین تو ہے کہ ہم ان سے سلف سے زیادہ بہتر سمجھنے والے دین کو، یا وہ زیادہ بہتر سمجھتے تھے ہم سے؟ اگر وہ سمجھتے تھے ہم نے ان کی اتباع کرنی ہے، یا ان کو چاہیے کہ وہ ہماری اتباع کرے، وہ تو اتباع نہیں کر سکتے، گزر چکے ہیں. لیکن ہم اپنے حالت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی، ہم ٹھیک ہیں، اگر وہ ہوتے تو ان کو بھی ایسا کرنا چاہیے تھا. زبان سے کچھ ضرورت نہیں کرتا، اپنے عمل سے یہ کر کے دکھا رہے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. پھر وہ دلیل لے کے، یصلون لکم فان اصابوا فلکم ولہم وان اخطأوا فلکم علیہم، یہ نص صریح کہتے ہیں کہ امام اگر خطا کر لے تو مقتدی پر اس کا کوئی، اس پہ کوئی حرج نہیں ہوتی. پھر آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجتہد کی غایت یہ ہے کہ اگر اسے خطا ہوتی ہے، کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے وہ اسے واجب نہیں سمجھتا، یا کوئی محظور کا فعل ارتکاب کر دیتا ہے جو حرام تو اسے حرام نہیں سمجھتا، تو کسی کے لیے جائز نہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہے اور آخرت پر بھی ایمان لے آیا ہے کہ وہ اس صحیح اور صریح اور صحیح حدیث کی مخالفت کرے. جب اس کو حدیث پہنچ گئی ہے، اب اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کچھ حدیث کی مخالفت کرے. اور یہ حجت ہے حنفیہ پر، شافعیہ، حنبلیہ پر، جو جب امام اگر مأمون کوئی ایسی چیز کرے جو مأمون کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے امام، تو اس کے اقتدا درست نہیں ہے. اجتماع الائتلاف کو دیکھنا چاہیے، اور جو فساد تک لے کے جائے تو اسے بچنا چاہیے. پھر دوسرے مسئلے کے بارے میں کہتے ہیں جو ان میں سے مر جاتا ہے فاسق اور فاجر میں سے، جیسا فرماتے ہیں اچھے ہوں برے ہوں ان پر نماز پڑھنی چاہیے. بعض ایکسیپشنز ہیں جو بعض احادیث میں آئی ہیں، جیسے کہ جو ڈکیت ہوتے ہیں، قطاع طرق جو ہوتے ہیں، اور جو اپنے نفس کا قاتل ہے، تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی. یہ اجتہاد ہے ان کا، فروعی مسئلہ ہے. صحیح قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، لیکن صحابہ کرام کو تو منع نہیں کیا نا. جس نے خودکشی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز نہیں پڑھی اس کے اوپر، جب پتہ چلا خودکشی ہے، اس نے خودکشی کی ہے. اب جرم تو دیکھے خودکشی کا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن دوسرے صحابہ نے تو پڑھی نا نماز. تو کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تو آج ہم بھی نہ پڑھیں کیونکہ وہ کافر تھا؟ نعوذ باللہ، نہیں، کافر تو نہیں تھا وہ. کافر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں منع کر دیتے کہ کافر اس پہ نماز نہ پڑھے، نماز جنازہ. یہیں پر خوارج کو غلط فہمی ہو کہ جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تو کفر کافر کی نہیں پڑھی جاتی. سچ بات یہ ہے کہ کافر نہیں ہے، اور ڈکیت بھی کافر نہیں ہے، جو زمین فساد برپا کر رہے وہ بھی کافر نہیں ہے، مجرم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن کافر نہیں ہے. تو ایسے لوگوں پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور شہید پر بھی اختلاف پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی ہے. بہرحال تو بعض ایکسیپشنز کی بات انہوں نے کی ہے کہ بعض ایکسیپشنز ہیں کہ نہیں پڑھی جاتی، قول راجح یہ ہے کہ کافر پہ نہیں پڑھی جاتی اور باقی پر پڑھی جاتی ہے. جیسے کہ کوئی شخص مقروض ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں نماز جنازہ پڑھی، پھر ایک صاحب عرض کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیر پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دو دینار میرے ذمے ہیں، پھر آپ سمجھا کے نماز جنازہ پڑھی. کیا کافر تھے؟ اسے نماز جنازہ سے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر کافر ہوتا تو پھر دو دن دینار دینے کے بعد جب اس صحابی نے خود ذمہ لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھی؟ مطلب یہ ہے کہ کافر نہیں ہے. نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے، صحابہ کرام کو پیغام دے رہے ہیں کہ قرض کی ادائیگی جلدی کیا کرو. اگر کوئی شخص قرض کی ادائیگی کر بھی سکتا ہے لیکن نہیں دیتا اور وہ مر جاتا ہے تو بڑا گنہگار ہوتا ہے. ایک روایت میں اس کی جو شہادت وہ بھی لٹکی ہوتی ہے، شہید کی جو شہادت ہوتی ہے اس کو، اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں نا مرنے کے بعد برزخ میں، لیکن وہ ابھی تک اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اس کی وارث اس کے قرض کی ادائیگی نہ کرے. تو کتنا بڑا معاملہ ہے. آج بعض لوگ قرضے لیتے رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، کسی سے 50 کسی سے 100، کہتے ہیں 50 تو ہے، 50 مال نہیں ہے. اللہ کی قسم ایسے دن آنے والا ہے جس دن کوئی ریال، کوئی درہم، کوئی دینار نہیں ہوگا، کوئی ریال روپیہ نہیں ہوگا، اعمال ہوں گے اور اعمال ہی لیے جائیں گے اور دیے جائیں گے. تو بہترین 50, 100, 1000, 2000, 20 لاکھ جتنے بھی ہیں دنیا میں جان چھڑوا لو، پھر مر برزخ میں کیا گارنٹی ہے جس کے لیے تم یہ مال کما رہے ہو؟ آپ کی اولاد آپ کی گردن چھڑائے گی؟ گارنٹی ہے کیا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی کیسا سو جی ہے میری اولاد ہے، میں قرضہ لے چکا ہوں، میں نے قرضہ دینے، میرے مرنے کے بعد اولاد دے گی؟ سبحان اللہ، زندگی میں تو پتہ نہیں کیا کچھ ہم کہتے ہیں وہ نہیں سنتے، تو مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا کریں گے. میں کسی پہ تہمت نہیں لگا رہا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن عام بات جو سامنے ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لو جتنا بچا سکتے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، میں یہ کہہ رہا ہوں. پھر سیدنا عمر کی روایت لے کے ہیں کہ سیدنا عمر سیدنا حذیفہ کو دیکھتے رہتے، جب سیدنا حذیفہ نماز پڑھتے تو پڑھ لیتے، نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے تھے. یعنی منافق پر نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں جس کو پتہ ہو کہ منافق ہے. آج ہمیں پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نماز جنازہ پڑھ لیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یاد رکھیں، اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھنے کا جو مسئلہ ہے، اگر کوئی انتشار یا قتل و غارت یا لڑائی جھگڑا کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی فساد یا مفسدہ کا کوئی اندیشہ نہیں ہے تو نماز نہ پڑھی جائے. فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے پیچھے نماز ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بدعتی ہے، اگر یہ بدعت غیر مکفرہ بھی ہے یا مکفرہ بدعت ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر بدعت غیر مکفرہ بھی تب بھی نماز نہ پڑھے اگر انتشار کا وجہ نہیں ہے. اگر کوئی خدشہ ہے کہ انتشار ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، عموماً تفرقہ ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تب تو نماز پڑھ لے، نماز ٹھیک ہے، نماز دہرائے بھی نہیں. لیکن جب علماء منع کرتے ہیں، پہلے ہی بتایا کہ حجر کرنے سے اگر فائدہ ہوتا تب منع کیا، یا ان کو اگر تقویت ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کسی بدعتی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کو تقویت ہو جاتی ہے، آپ اس کو تقویت کی وجہ بن رہے ہیں، تب درست نہیں ہے. اس لیے علماء منع کرتے ہیں. اگر مفسدہ ہے، بعض لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، چھوٹا سا گاؤں پہ جھگڑے لڑائیاں ہوتے ہیں اور آپس میں یعنی بغض و نفرت اور انتشار پیدا ہو جاتا ہے، تو کیا فائدہ بھائی، اسے بہتر نماز پڑھ لو. اللہ اعلم. پہلی بات، صلاۃ خیر منو آپ وسلم کے زمانے میں ہوا، آپ وسلم تصدیق اس کی یہ بات کی ایجاد کرتے ہوئے لفظ نہیں ہے، آپ وسلم زمانے میں ہوا اور آپ وسلم نے خود یعنی اس کی تصدیق کی، آپ وسلم خود اس کی اجازت دی. تو یہ حدیث ہے کہ آپ وسلم کا عمل ہے، یہ دین ہے. اور تراویح با جماعت بھی آپ وسلم نے خود پڑھائی تھی 3 راتیں رمضان میں، لیکن یہ بھی علت آپ وسلم نے فرمائی ہے، بیان کی ہے، وجہ بیان کی ہے کہ پورے رمضان میں کیوں نہیں پڑھائی. آپ وسلم فرماتے اگر میں مسلسل پڑھاتا تو یہ خدشہ تھا کہ واجب ہو جاتی، 5 فرض نمازیں ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اگر تراوی بھی واجب ہو جائے، فرض ہو جائے رمضان میں، تو ہمارا کیا حشر ہوتا، کیا حال ہوتا. تو یہ رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 3 راتیں نماز تراویح پڑھائیں اور صحابہ کرام 4th رات میں آئے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی اس طریقے سے کوئی آواز کر گیا، وہ یہ سمجھ کو آپ وسلم جو ہے سو چکے ہیں تنبیہ کے لیے، کوئی اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں، تو آپ وسلم فجر کی نماز میں آئے، آپ وسلم فرماتے ہیں میں سن رہا تھا جو کچھ تم رات کر رہے تھے، لیکن میں نے نماز اس لیے نہیں پڑھائی، مجھے یہ خدشہ تم پر فرض نہ ہو جائے. تو جب سید عمر کا زمانہ آیا یہ خدشہ ختم ہو گیا، تو پھر اس لیے سید عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کیا. پہلی بات کہ دلیل موجود ہے، افسلم نے عمل کیا، انہوں نے بھی یہ عمل کیا. دوسری بات کہ اجماع صحابہ بھی ہے اس میں، مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور اجماع خود حجت ہے. اگر یہ دلیل نہ بھی ہوتے آپ وسلم کے فرمان، آپ وسلم کا عمل نہ بھی ہوتا، تو صحابہ کرام کا عمل ہی حجت ہے جس میں اجماع ہو جائے. واللہ اعلم. جی ہاں، اگر فتنہ کا باعث بنتا ہے، فتنے کا باعث بنتا ہے تو سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے. اگر فتنہ نہیں ہے، بعض لوگ کی پرواہ نہیں کرتے، آپ جاتے ہیں اور آپ رفع دین کریں یا آپ امیم الجہر کہیں، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی. ایک دو بندہ اگر کہتا ہے تو وہ فتنے کے اندیشہ نہیں ہوتا، یا فتنہ سے فساد برپا نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو خود خدشہ ہوتا ہے، خود ڈرتے ہیں. نہیں، بات ڈر کی نہیں، بات یقین کی ہے. اگر آپ کو خدشے سے مراد یہ غلبت ون ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا یہاں پہ جھگڑا ہو جائے گا، تو تب تو آپ نہ کریں. اگر عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، بتاؤں میں آپ کو، الا کہ بات متشدد ہوں، تو ایسے مصیبت کو بندہ جائے نہیں. جب پتہ ہے آپ کو متشدد لوگ ہیں تو ادھر نہ جائے. پہلی مرتبہ آپ گئے ہیں تو آپ کو آپ کیا پتہ ہے کہ کیسے لوگ ہیں، تب تو آپ کریں امیم الجہر بھی کہیں اور آپ رفع دین بھی کریں اور آپ پاؤں سے پاؤں بھی ملائیں. اگر وہ اعتراض کرتے ہیں تب وہاں پہ نہ جائیں. اگر آپ وہی مسجد ہے، دوسری مسجد نہیں ہے اور فتنہ ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بات قطع و غارت تک آ جاتی ہے، بات یعنی کافی بڑھ جاتی ہے، تب جا کے وہاں پہ نماز پڑھیں. اگر آپ اپنی سنت سے مطابق نماز پڑھتے ہیں اور فتنہ زیادہ ہوتا ہے تو نہ کریں، کوئی حرج نہیں، آپ کو ان شاء اللہ اس کا ثواب مل جائے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.